بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 20 مئی 2009، مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں بحران کا خاتمہ موقع تشکر کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. پچھلا ہفتہ جو اس قوم پر گزرا ہے، ایک اعتبار سے یادگار ہفتہ تھا پاکستانی تاریخ کا. ابتدائی دو دن جو گزرے، یعنی پچھلا جمعہ اور ہفتہ، وہ جو دو دن تھے وہ شدید ٹینشن، شدید اضطراب، بلکہ شدید خدشات اور شدید جھنجھلاہٹ کے دن تھے. آپ کو یاد ہوگا، لانگ مارچ کا اعلان ہو چکا، دھرنے کا اعلان ہو چکا، اور حکومت نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس کو ناکام بنا کر چھوڑے گی. یہ بات طے شدہ تھی، ان کے ہاں طے شدہ تھی. چنانچہ جو اہتمام انہوں نے کیا اس لانگ مارچ کو اور دھرنے کو ناکام بنانے کے لیے، اس کی تو داد دینی پڑتی ہے کہ اس سے زیادہ بھرپور انتظامات ممکن نہیں. لوگوں کو روکنے کے لیے، گھروں سے باہر نکالنے سے، شہر سے نکلنے، اسلام آباد کی طرف آنے، پورے پاکستان سے تمام شہراؤں کو ہر جگہ ایسی شدید ناکہ بندی کی گئی کہ کوئی مچھر اور مکھی بھی اسلام آباد تک نہ پہنچ پائے. اس میں جو بھی آپ کریڈٹ دیجئے، اگرچہ ایک اعتبار سے دیکھیں تو وہ انتہائی ظلم، انتہائی سے بڑی ناانصافی ہے. ایک تو یہ حق ہے عوام کو، اگر جمہوری حکومت ہے، عوامی حکومت ہے، عوام اپنا احتجاج جو ہے وہ رجسٹر کروا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پرامن رہیں گے. ہاں، پرامن نہ رہیں تو آپ کو حق ہے، اب آپ گورنمنٹ کی جو رٹ ہے اس کو نافذ کر سکتے ہیں، اس کے لیے طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن پرامن احتجاج کا تو حق دیا گیا جمہوریت کے اندر شہریوں کو. سب سے پہلے تو یہ اس اعتبار سے ناانصافی، دوسرا یہ کہ بے گناہ عوام ان کا کیا قصور؟ شاہراہوں پر میلوں لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی، ٹرکوں کی، لوگ بری طریقے سے جو ہیں وہ گویا کہ ایک مقید اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے، ایک شدید جھنجھلاہٹ کا شکار تھے۔ تو یہ ہفتے کے جو ابتدائی دو دن تھے وہ تو ایسے گزرے۔ تیسرے روز جو ہے وہ صبح فجر کے وقت ایک بشارت سننے میں ملی کہ مفاہمت ہو گئی الحمدللہ، اور جو بھی تھا اس وقت کی حکومت نے وہ مطالبہ تسلیم کر دیا جو جائز مطالبہ تھا، جس کے وعدے کیے گئے تھے، ایک بار نہیں 20 کئی دفعہ وعدے کیے گئے تھے۔ وہ کس طرح سے ہوا، عالم اسباب میں کیسے ہوا، کس نے پریشر ڈالا؟ وہ امریکہ کا بھی کچھ پریشر آ گیا تھا آخری وقت میں، جبکہ عام تاثر یہی ہے کہ جسٹس صاحب کی بحالی پر، چیف جسٹس کی بحالی پر امریکہ ہرگز خوش نہ تھا ناب ہے، اس لیے کہ وہ شخص اس کے ایجنڈے کے رستے کی سب سے پہلی رکاوٹ بنا۔ لیکن جو بھی ہے، اب انہوں نے اپنا حساب کتاب جوڑا ہوگا کہ اگر اس وقت جو پوزیشن ہوتی ہے ان کے جو وسیع تر مفادات ہیں اس کے اعتبار سے اس وقت یہ مفاہمت کا ہونا ہی ضروری ہے۔ جو بھی ہے، اصل معاملہ تو یہ ہے کہ دلوں کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، مسبب الاسباب وہ ہے، ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں فیصلہ وہ کرتا ہے بالآخر کس کے دل کو موڑا۔ کوئی اس کا کریڈٹ جو ہے وہ جنرل کیانی کو دے رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے ان کا بھی حصہ ہو، یقیناً ہے۔ جو بھی ہوا وہ ایک بہت بڑا، یوں کہنا چاہیے کہ جو بحران تھا، شدید ترین بحران، وہ دور ہوا، وہ ٹل گیا، اور اس میں یقیناً جو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ وکلاء تحریک بھی ہے، سب سے پہلے چیف جسٹس بھی ہے، اس شخص کی استقامت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صرف پاکستانی حکومت کے آگے اور جرنیلوں کے آگے نہیں وہ سینہ سپر ہوئے، اس کے پیچھے امریکہ تھا، اس لیے کہ امریکہ جو کچھ کروا رہا تھا مشرف کے ذریعے اس پاکستان میں، اپنے ایجنڈے کو جس طریقے سے ناپاک عزائم کو بڑی کامیابی سے آگے بڑھا رہا تھا، اس کے رستے کی رکاوٹ یہ شخص بنا۔ تو دباؤ، اتنا بڑا دباؤ، اتنا بڑا دباؤ، اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت دی اور انہوں نے جھیلا اور قبول کیا، اور اس کے تمام کانسیکوینسز جو خوفناک ترین بھی ہو سکتے تھے اس سب کے باوجود کھڑے۔ اور پھر نواز شریف صاحب نے بھی اس موقع پر جو کردار ادا کیا وہ بھی بڑا میچیور اور قابل تعریف ہر اعتبار سے۔ اسی طریقے سے وزیر اعظم پاکستان گیلانی صاحب کا رویہ بھی بہت مثبت رہا، اور وہ بھی گویا کہ یہ ایک خوش آئند بات ہے جو اپوزیشن اور حکومت دونوں کی طرف سے بہتر رویے کا مظاہرہ ہوا، خاص طور پر وزیر اعظم کی طرف سے۔ اور پھر فوج نے جو کردار ادا کیا جو کہا جاتا ہے، لیکن اس سب کے اوپر سب سے بڑا شکر اصل میں اللہ کا ہے جو واجب ہے۔ مسبب الاسباب وہ ہے، دلوں کو پھیرنے والا، موڑنے والا وہ ہے۔ چنانچہ یہ اچھی بات ہوئی کہ نواز شریف صاحب نے بھی اس کامیابی پر، جو انہیں بظاہر بہت بڑی کامیابی مل گئی، شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق چیف جسٹس صاحب نے بھی شکرانے کے نفل ادا کیے۔ یہ بہت اچھے خوش آئند قسم کے سائنز ہیں کہ واقعتا شکر واجب ہے ہم سب پر، پوری قوم پر، اللہ کا۔ میں تھوڑا سا آپ کو یاد کرا دوں کہ مشرف صاحب نے جو الیکشن کروائے تھے جس کے بعد انہیں جانا پڑا، مستر بروی یا گول کرنا پڑا، اس الیکشن سے پہلے بھی پوری قوم شدید طور پر پریشان اور متفکر تھی، اس لیے کہ اس کے نتائج جو کچھ نظر آ رہے تھے، حکومت ڈٹرمنٹ تھی، صاف نظر آ رہا تھا کہ اس نے دھاندلی کرنی ہے، اپوزیشن کی جماعتیں بھی ڈٹرمنٹ تھی کہ پھر ہم نے تحریک چلانی ہے، اور شدید اندیشہ تھا کہ اس کے بعد پھر ملک، پورا ملک خانہ جنگی کی لپیٹ میں آئے گا، یہ الیکشن کسی خیر کا موجب نہیں ہوں گے۔ بڑے بڑے لوگوں کی زبان سے بڑے بڑے تجزیہ نگار سب یہی تجزیہ کر رہے تھے کہ اللہ خیر کرے اس ملک کی. وہ بھی جو گزرے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی خصوصی رحمت شامل تھی کہ وہ پرامن ہوئے, اور نتیجے کے حوالے سے بھی وہ جو اندیشہ تھا خانہ جنگی کا وہ رفع ہوا اور معاملہ جو ہے اسموتھلی آگے بڑھا. یہ ایک بہت بڑا فضل تھا, بہت بڑی رحمت تھی. حالات و واقعات کی جو صورتحال تھی اور کیلکولیٹ کرنے والے تمام ذہن ایک ہی نتیجہ نکال رہے تھے, خانہ جنگی اور ایک بدترین صورتحال, بدترین بحرانی صورتحال. بالکل اس وقت بھی یہی نقشہ تھا کہ اس دھرنے اور لانگ مارچ کے نتیجے میں کیا ہو, شدید پریشانی تھی. لیکن جیسے اس وقت اللہ نے بچایا پاکستان کو اس آخری تباہی سے اور شدید بحران سے, اسی طریقے سے وہ نادیدہ اور غیبی ہاتھ جو اصل میں اللہ کا ہے, جیسے ہی وہ خبر ملی ہے آپ سب نے محسوس کیا ہوگا فضائی بدل گئی, لوگوں کی نفسیات بدل گئی, جو شدید گھٹن کی کیفیت تھی وہ بالکل تبدیل ہو کے اس کے اندر ایک انبساط کی کیفیت ہے اور انشراح کی کیفیت ہے اور اطمینان کی کیفیت ہے. الحمدللہ کہ یہ معاملہ بہت ہی سموتھلی اور بغیر کسی نقصان کے جو ہے وہ حل ہوا, طے ہوا, اور بڑے مثبت انداز سے. مجھے اس حوالے سے سورہ انعام کی وہ آیات یاد آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بچاتا ہے, افراد کو بھی بچاتا ہے اور اسی کو آگے بڑھائیں گے تو اقوام کو بھی بچاتا ہے. یہ سورہ انعام کی 61 آیت سے میں نے تلاوت کیا تھا, 67 آیت تک. وہو القاہر فوق عبادہ, وہ پوری طرح قابو یافتہ ہے اپنے بندوں پر, یعنی ایک طرف اس نے بندوں کو کھلی چھوٹ دی ہے, اما شاکرم و اما کفورا, آپشن ہے میرے شکر گزار بندے بن کر رہو یا ناشکری کی روش اختیار کرو, میرے باغی اور دشمن شیطان کے رستے پر چل نکلو, اس کے ساتھی بن جاؤ, اجازت ہے. یہ اجازت جو اس نے دی ہے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں دی, بلکہ یہ انسان کو ایک امتحان میں ڈالا ہے, حالت امتحان, وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے. وہ چاہے تو کوئی شخص ایک گناہ کا ارتکاب بھی نہ کرے, ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدہ, اللہ چاہے تم سب کو ایک ہی امت بنا دے, سب اس کے فرما بردار جیسے فرشتے ہیں, وہ اللہ کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے, ہر وقت تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں. وہ چاہتا ہے تو انسانوں کو بھی ایسے بنا دے. تو چھوٹ دی ہے اس نے, اجازت دی ہے, آپشن دی ہے, راستہ کھول دی ہے. جو نیکی کا راستہ اختیار کرے گا فرمایا میں اس کے لیے اس راستے کو آسان کر دوں گا, جو شر کے راستے کو اختیار کرے گا, شیطان کے راستے پر چلے گا, میں اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دوں گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے اس کے قابو سے اب باہر ہیں. وہو القاہر فوق عبادی, وہ ان پر پوری طرح قابو یافتہ ہے, جب چاہے کسی کی اس کیفیت کو سلب کر لے, جب چاہے کسی کو پیرالائز کر دے اور وہ کچھ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کچھ کرنے کے قابل نہ ہو, کسی کے دل کو موڑ دے. کوئی شخص جو ہے وہ اپنی پلاننگ کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں 100% کامیاب ہوں, میں نے سارا انتظام کر لیا ہے, رب کی طرف سے ایسی رکاوٹیں آئیں کہ وہ 100% ناکام ہو جائے, یہ سب اس کے اختیار. کوئی بھی جو عمل کر رہا ہے وہ اللہ کی اذن کے اور مشیت کے بغیر نہیں کر رہا, اور اذن اس نے دیا ہوا, ٹھیک ہے تم چاہو تو ادھر جاؤ, چاہو تو ادھر جاؤ, لیکن جب چاہے وہ کسی کا راستہ روک سکتا. تو وہ القاہر فوق عبادی, وہ پوری طرح قابو یافتہ ہے اپنے بندوں پر, وہ چاہے فرعون وقت, وہ فرعون ہو یا آج کے فرعینہ ہو. یہ جو فرعون وقت اس دور کے گزرے ہیں ان کا جو اب انجام ہونے والا ہے وہ بھی انشاءاللہ سامنے آئے گا. یہ دو فرعون جو ہیں, ایک پوری دنیا کا فرعون اور ایک پاکستان کا فرعون, وہ دیکھیں گے ان کا انجام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, ذلت آمیز. یہ جو کیفیت ہے وہ پوری طرح قابو یافتہ ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تم پر بھیجتا ہے نگران، وہ حافظ. یہاں اصل میں جو بات کھولی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں مختلف قسم کے خطرات میں گھرا ہوتا ہے، کہیں کوئی بیماری ہے، کہیں کوئی وائرس ہے، کہیں کوئی دشمن ہے، موت کا ایک وقت معین ہے اللہ کے ہاں. انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی جو چیزیں مقدر کی جاتی ہیں وہ اس کی موت کا وقت ہے، وہ نہیں ٹل سکتا. لا یستاخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون، اس سے پہلے بھی ہر طرف کہیں ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، کہیں کسی مہلک بیماری کا اندیشہ ہے، وائرس پھیلے ہوئے ہر طرف. آپ سڑک پر نکلتے ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ گھر تک پہنچیں گے سلامت؟ ہلاکت کے سارے اسباب سڑکوں پر جمع ہیں، پھر بے شمار قسم کے دشمن ہیں. وہ حفاظت کرتا رہتا ہے، ان پر نگہبان بھیجتا ہے جب تک کہ ان کی موت کا وقت نہیں آتا. موت سے بچانے والا وہ ہے. ہم اس کو اپنے اسباب کی سطح پر دیکھتے ہیں، لیکن اصل میں پیچھے سے مسبب الاسباب وہ ہے، سارے انتظامات وہ کر رہا ہے بچاؤ. حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جاتا ہے. توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، جب وہ وقت معین آ گیا تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ اپنے اس ڈیوٹی کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے. وہم لا یفرطون، اور چنانچہ اسی کی وجہ سے آپ کو بہت دفعہ احساس ہوتا ہوگا کہ میں موت کے منہ میں پہنچ گیا تھا اور بچ گیا. کوئی بیماری جو ہے آ کر وہ انسان اس اینڈ تک چلا گیا کہ شاید سب لوگ مایوس ہو گئے، پھر واپس آ گیا. کہیں کسی حادثے کے اندر اتنا قریب پہنچا کہ موت جو ہے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، کیسے بچ گیا؟ بعد میں سوچتا ہے انسان کہ میں بچ کیسے گیا. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ حفاظتی اقدامات اللہ کی طرف سے، لیکن جب وہ موت کا وقت آتا ہے اس وقت فرشتے قبض کر لیتے، پھر وہ کچھ کر لے وہ واپس نہیں آ سکتا. پاکستان کے حالات سے بھی کچھ یوں لگتا ہے جیسے یہ ملک اب آخری تباہی سے دوچار ہوا کہ ہوا. بہت سے مواقع پر، لیکن یہ کہ جب وہ کوئی بحران اپنی کلائمیکس کو پہنچتا ہے تو اس کے بعد اچانک کوئی نادیدہ اور غیبی ہاتھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اس پاکستان کو بچا دیا اور کچھ مہلت عمل جو ہے وہ اور مل گئی. تو یہ تجربات جو ہیں وہ بار بار ہو رہے ہیں اور ہم مسلسل جو ہے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اس ہفتے بھی تقریباً ایسی ہی کیفیت سے ہم گزرے. چنانچہ فرمایا ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، پھر لوٹا دیے جاتے ہیں وہ اللہ کی طرف جو ان کا مولا حقیقی. موت پر انسان کا خاتمہ نہیں ہے، فرشتے روح قبض کر کے لے گئے، وہ گئی کہاں؟ اِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، وہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے جو مولا حقیقی ہے، جو واقعی آقا ہے، مالک. اسی آقا نے کچھ وقتی طور پر تمہیں یہاں بھیجا تھا اور جتنا عرصہ طے کیا کہ تمہیں یہاں رہنا ہے تمہاری حفاظت کا سامان بھی وہ کرتا رہا، تمہارے لیے محافظ بھیجتا رہا، فرشتوں کے ذریعے تمہیں بچاتا رہا موت سے. جب وقت آ گیا تو واپس رجوع ہوا، مراجعت ہوئی اسی اللہ کی طرف جو مولا حق. الا له الحکم، جان لو کہ کل اختیار اس کا ہے. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اس کا جو آخری انجام ہونا ہے، سارے یہ جو بساط اس نے بچھائی ہے، یہ زمین و آسمان جو پیدا کیے اور انسان کو پیدا کیا آدم سے کی تخلیق سے لے کر اب تک، اس کا جو آخری نتیجہ ہے وہ پھر وہ یوم حساب کو برآمد ہوگا. وہ حساب لینے میں بہت جلد ہے، بہت تیز ہے، اسے دیر نہیں لگے گی. یہ وقت پورا کرتے کرتے تم ایک دن اس کے حضور حاضر ہو جاؤ گے. الٹیمیٹلی وہاں پہنچنا ہے سب کو. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، اے نبی ان سے کہیے کہ کون تمہیں بچاتا ہے بر و بحر کی ظلمتوں سے، اندھیروں سے؟ جب تم پکارتے ہو اسے تضرعاً و خفیہ، گڑگڑاتے ہوئے اور خفیہ دل ہی دل میں، دنیا میں جب بھی کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے، اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے، مشرکین سے کہا گیا کہ جب تم کسی سمندری سفر میں ہو اور وہ کشتی پھنس جائے کسی بھنور میں، طوفان میں، اور موت یقینی نظر آنے لگے، اس وقت بھول جاتے ہو سب لات منات عزا حبل، تو ایک اللہ یاد آتا ہے، پھر اسی کو پکارتے ہو. کون ہے جو تمہیں نجات دلاتا ہے، چاہے وہ خطرات خشکی کے ہوں یا سمندر کے ہوں، بحری ہوں بری ہوں، ان سب سے نجات دلانے والی ذات ایک ہے. قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ آیا، اور ظاہر بات ہے کہ قریش کو چیلنج کے ساتھ کہا گیا کہ بتاؤ اس وقت کس کو پکارتے ہو. چنانچہ یہ واقعہ بھی حیثیت کا ایک اہم واقعہ، عکرمہ جو ابو جہل کے صاحبزادے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ابو جہل آپ کو معلوم ہے قریش کے سرداروں میں ایک بڑا متمرد جابر، اس کا بیٹا عکرمہ، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش پیش تھا. فتح مکہ کے بعد جب آخری الٹیمیٹم دیا گیا سن 9 میں، جب 4 مہینے کی مہلت ہے، یا تو اس ایمان لے آؤ، مشرکین عرب کے لیے اور کوئی گنجائش نہیں ہے، یا تو ایمان لے آئیں یا یہ ملک چھوڑ دیں، سرزمین عرب سے ہجرت کر جائیں، یہاں نہیں رہ سکتے. تو وہ بھی نکلا اور سمندری سفر میں کشتی میں سوار تھا، تو جب دریا سمندر میں پہنچے ہیں تو طوفان نے آ لیا. اس وقت کشتی کا جو بھی بندہ تھا اس نے کہا کہ دیکھو اب صرف ایک اللہ کو پکارنا، بچانے والا وہی ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا. اور عکرمہ نے دیکھا کہ سب مشرک جو ہیں وہ ایک اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، تو اس نے کہا یہی تو وہ بات ہے جس کی دعوت دے رہے تھے محمد، ایک اللہ ہے، اللہ له الحکم، کل اختیار اسی کا ہے. تو جب اصل حقیقت یہ ہے تو پھر غلطی پر تو ہم ہیں. چنانچہ اس نے طے کیا کہ اب اگر بچ گیا تو پھر سیدھا جاؤں گا اور رسالت اقدس میں حاضری دوں گا. چنانچہ اسے اللہ نے توفیق دی اور وہ ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس کے بعد ان کو شہادت کی موت عطا ہوئی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے ان کے خلاف جو جہاد کیا گیا، تو بہت ہی بہادری اور شجاعت سے لڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کی موت نصیب فرمائی. تو یہ وہ حقیقت ہے کہ تمہیں اسباب کے پردے میں کچھ اور نظر آتا ہے کہ فلاں نے بچا لیا، فلاں یہ ہو گیا، بچانے والی ذات صرف وہ. لئن انجانا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، اس وقت تم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہو، گڑ گڑا رہے ہوتے ہو کہ اگر وہ بچا لے اس موقع پر، اس حادثے سے، تو لازمن ہم شکر گزار بن کر رہیں گے، اسی کی بندگی کریں گے، اسی کی مرضی کے مطابق بقیہ زندگی گزاریں گے. شکر کا تقاضا تو یہی ہے، اپنے مولا حقیقی کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ اس کے سچے بندے بن جاؤ، سچے غلام بن جاؤ. یہ وعدہ کر کے جاتے تھے، پھر کیا ہوتا تھا؟ یہاں پر تو اس کا ذکر نہیں ہے. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، سوال کیا تھا، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے نبی ان سے پوچھئے کون بچاتا ہے تمہیں بر و بحر کی ظلمتوں سے. جواب دیا قل اللہ ینجیکم منہا، وہی ہے اللہ، وہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے. ومن کل کرب، اور ہر قسم کی تکلیف اور مشکل سے نجات دینے والا صرف وہی. اس وقت بھی ہم ایک بڑے کرب سے گزر رہے تھے، ایک بحرانی کیفیت، شدید بحران، بچ گئے. اب ہماری ایک سوچ یہ، فلاں نے بچایا، اصل میں وہ ہے، اس کا کردار بڑا فیصلہ کن تھا، کسی کی رائے میں کسی اور کا کردار ہوگا، کوئی کہے گا جی ہلری کلنٹن نے جو آخری فون کیا وہ ڈیسائسو تھا، اس کا کردار تھا، کوئی جنرل کیانی کو کریڈٹ دے رہا ہوگا، کوئی کسی اور کو. حقیقت کے اعتبار سے بچانے والا وہی ہے، من کل کرب، ہر مشکل سے، تکلیف سے، بحران سے نکالنے والا وہی، اسباب وہ بناتا ہے، تمہاری حفاظت کا سامان وہ اسی اسباب کے پردوں میں سے کرتا ہے، مسبب الاسباب ہے، اسباب کا آخری سرا اس کے ہاتھ میں. ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو. جواب تو تم یہی دو گے کہ اللہ ہی بچاتا ہے واقعتاً، لیکن جب بچا کے لے آتا ہے سارے وعدے بھول جاتے ہیں. یہ اکثر کا معاملہ تھا، چنانچہ ہم بھی یہ کرتے ہیں، کسی کو اللہ نے بچا لیا کسی بڑی مصیبت سے، کسی بڑی بیماری سے، فلاں جو ہے قبر والا بس اس کی نظر کرم سے بچے، یہ وہی بیماری ہے، ایک وہی ہے بچانے والا اور کوئی نہیں، مشکل کشا حاجت روا ایک، یہی تو توحید ہے. اب یہاں پر بھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ قوم کتنا شکر ادا کرتی ہے، یا شکر یا ناشکری. شکر کا تقاضا کیا ہے؟ الحمدللہ، جیسے میں نے عرض کیا نواز شریف صاحب نے بھی نفل پڑھے شکرانے کے، چیف جسٹس صاحب نے بھی پڑھے، اور مسلمانوں میں سے بھی عظیم اکثریت ہے انہوں نے پڑھے ہوں گے، لیکن اصل تقاضا کیا ہے؟ اس کے بندے بن کر رہے، وہ مولا حقیقی ہے، اپنے وجود پر بھی اس کے دین کو قائم کریں اور اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں، اپنی ریاست میں بھی اس کے نظام کو قائم کریں. اصل تقاضا تو یہ، نظام باطل ہے، شیطانی نظام ہے، اس لیے کہ باطل نظام کیا ہے؟ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا معاشرتی نظام پورا جو ہے اس وقت، اس کو آپ انالائز کیجیے، ہم بہے جا رہے ہیں اسی تہذیب کے اندر، اسی سیلاب میں، وہ جو مغربی تہذیب، بے حیا تہذیب، مادر پتر آزاد تہذیب، ابلیس کی تہذیب، 100% ابلیسی تہذیب. یہ ابھی جو بسنت کے لیے جو اجازت دی گئی تھی، کیوں؟ وہ رنگا رنگ پروگرام جو ہیں وہ ہمارے نزدیک اہم ہیں، جو حقیقتاً اللہ اور رسول کے احکامات سے بغاوت، یہ ہماری پرائیورٹیز ہیں. معاشی نظام ہے تو وہ سودی ہے، وہ اللہ اور رسول سے بغاوت، کھلی کھلی بغاوت. تو شکر کا تقاضا یہ بغاوت ہے، اس بغاوت کو فروغ کر کے اللہ کے سچے وفادار بننا. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ قادر ہے، وہ تم پر عذاب بھیج سکتا ہے، تمہارے اوپر سے بھی، تمہارے قدموں کے نیچے سے بھی، جیسے وہ تمام انسانوں پر قابو یافتہ ہے، اسی طرح تمام لاز آف دی نیچر اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جب چاہے آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب لے آئے، زلزلے کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں. او یلبسکم شیعاً، اور تیسری شکل عذاب کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، وَيُزِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور ایک گروہ کی قوت کا مزہ چکھائے دوسرے کو. یہ کیا ہے؟ قوم قومیتوں میں، گروپس کے اندر بٹ کر اور باہم خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائے، جس کا خطرہ بار بار ہوا، اور امریکہ جس ایجنڈے پر جا رہا تھا اس کا اصل ہدف یہی تھا، پاکستانی قوم کو کمزور کرنے کے لیے فوج کو اور عوام کو لڑاؤ، ان کے درمیان نفرت کی خلیج پیدا کرو، فوج سے وہ کام کرواؤ کہ عوام کے دلوں میں نفرت پیدا ہو، عوام کو آپس میں باہم تقسیم کرو، قبائلی علاقوں میں لشکر تشکیل دے دو، وہ لشکر بھی اسی قبیلے میں سے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں کس کے خلاف. یہ قبائل کی جنگ جو شروع ہوتی ہے تو پھر صدیوں چلتی ہے. مہاجروں کو سندھیوں کے خلاف یا پٹھانوں کے خلاف، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کراچی میں کتنی مرتبہ خطرہ پیدا ہوا، مہاجر اور پٹھان کسی وقت یہ آتش فشاں جو ہے پھٹ سکتا ہے، سارے اسباب پیدا کیے گئے، بلوچوں کے دل میں کیا ہے ہمارے ایک بارے میں، ہمارا اپنا رویہ بھی غلط ہے اور غیروں نے بھی اس کے اوپر سے جو ہے وہ تیل چھڑکا ہے، کوشش کی ہے، تو یہاں تو ہر وقت وہ پورا سامان موجود ہے کہ باہم خانہ جنگی کا آغاز ہو جائے، اور اس کا اندیشہ بار بار محسوس کیا گیا. وہ اب بھی چاہے تو یہ عذاب تم پر مسلط کر سکتا ہے، وہ قادر ہے، اس کا فیصلہ ہوگا. پھر بالآخر سارے اسباب جمع ہیں، کس سبب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے بڑھا کر اس کو ایکچولائز کرنا ہے، اس کو معلوم. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کیسے اپنی آیات کو مختلف اسالیب میں مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں بار بار، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ سمجھیں اصل حقیقت کو. وکذب بہ قومک وہو الحق، اور اے نبی آپ کی قوم جو ہے جھٹلا چکی ہے اس قرآن کو، حالانکہ یہ حق ہے. یعنی یہ آیت تلاوت کیوں کی؟ بظاہر تو اس کا سارا تعلق مشرکین عرب سے، لیکن ہم بھی عملاً قرآن سے اور اسلام سے اور اسلام کی تعلیمات سے بحیثیت مجموعی بہت دور بہت دور. کیا واقعی ہم اللہ کے وفادار بندے ہیں؟ ایک یارڈ سٹک دے دی اللہ تعالیٰ نے، اس سے اپنے آپ کو ناپ لو. واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی کامل زندگی کے ہر معاملے میں اگر تم واقعی مومن ہو. کتنے لوگ اس پر پورا اتر رہے ہیں؟ مجموعی طور پر اس قوم کا رویہ جو ہے وہی ہے کہ عذاب کے مستحق ہو چکی ہے، پھر اللہ بچاتا ہے، پھر بچاتا ہے. قل لستو علیکم بوکیل، کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں، تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. اگر تمہارے یہی عمل رہے تو پھر آخری نتیجہ بھی نکل سکتا ہے. لکل نبا مستقر وسوف تعلمون، ہر خبر کے لیے، ہر اہم معاملے کے لیے ایک وقت اللہ کے ہاں طے ہے. کتنی مہلت کس قوم کو دینی ہے یہ بھی فیصلہ اللہ نے کر رکھا. باقیف ہمیں اس وقت پھر ایک مہلت مل گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اور دے دیا، بحران جو ہے وہ ٹل گیا. چند باتیں اور عرض کروں گا. ایک تو میں نے احساس اپنا عرض کیا پاکستان کے حوالے سے کہ مسلسل بحرانوں کی زد میں تو یہ ہے جب سے بنا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، اور حقیقی معنی میں اس کا استحکام اور اس کی بقا جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام سے وابستہ ہے، ورنہ یہ اسی طرح جو ہے وہ لڑکتا رہے گا، بحرانوں کا شکار، کبھی ایک بحران، کبھی دوسرا بحران، کبھی ایک طرف سے جو ہے وہ خبر آ رہی ہے کہ فلاں تاریخ کے بعد پاکستان کا دنیا کے نقشے پر نام نہیں ہوگا، کہیں کوئی اور تھنک ٹینک جو ہے وہ کوئی اور اس قسم کی پیشین گوئی کر رہے ہیں. کتنی مہلت اور ملتی ہے، لیکن مسلسل بحرانوں کی زد میں ہے. پھر بھی اللہ کی رحمت یہ ہے کہ جب کوئی بحران اپنی آخری انتہا کو، کلائمیکس کو پہنچتا ہے، اور جب آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ پردہ ڈالتی ہے اور پاکستان کو بچا لیتی ہے، وہ اسباب کو اس رخ پر ڈھال دیتی ہے کہ پھر پاکستان اس خطرے سے اور اس حادثے سے کہ جو نظر آ رہا ہے کہ ہونے والا ہے، اس سے بچ جاتا ہے. دوسری بات یہ بھی کچھ احساس سا ہو رہا ہے کہ شاید بحرانوں کا سلسلہ بھی ایک انتہا کو پہنچ کر اب شاید کے خیر کے دروازے کھلنے کا وقت آ رہا ہے. شاید کچھ لوگوں کی محنت، کچھ لوگوں کا خلوص، کچھ کی دعائیں، کچھ کی قربانیاں جو ہیں وہ اللہ نے قبول کی ہیں، اللہ عالم. اگرچہ پورے پاکستانی قوم کے تناظر میں جو پرسنٹیج دیکھی جائے تو وہ بہت ہی کم ہے. واقعی خلوص کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی وفاداری کی خاطر جان، مال، وقت قربان کرنے والے کتنے ہیں، لیکن شاید وہ کم لوگوں کی قربانیاں بھی اللہ نے قبول کی. اور یہ کہ ایک تو یہ کہ ہر بحران کے بعد پھر اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے، خاص طور پر مشرف صاحب کے جانے کے بعد اگرچہ وہ وقتی خوشی بہت جلدی افسوس اور مایوسی میں بدل گئی تھی کہ نہیں یہ تو وہی مشرف کی پالیسیوں کا تسلسل ہے، بلکہ پہلے سے بڑھ کر اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حکومت ہمارے سر پر سوار ہوئی، جو صدر صاحب مسلط ہوئے ہیں، وہ امریکہ کے ان سے زیادہ بڑھ کر وفادار ثابت ہوئے، اور قومی مفادات کا معاملہ ان کے نزدیک جس درجے اہمیت رکھتا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قومی مفاد نام کی کوئی شے ان کے ہاں کوئی ویٹیج رکھتی ہے، مشکل ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہا جائے، لہذا امریکہ کو تو بہت سوٹ کرتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے تھے، چنانچہ سوات کے اندر بھی معاملہ پہلے سے بدتر ہوا مشرف کے جانے کے بعد، قبائلی علاقوں میں بھی ہمارا معاملہ پہلے سے بدتر ہوا، لیکن پھر تمام تر اقتدار اور قوت کا مالک بننے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسی راستے میں رکاوٹیں ڈال دی، چنانچہ اس کی سب سے پہلے اس کی رحمت کا ظہور ہوا سوات امن معاہدہ، اللہ کرے کہ وہ قائم رہے، اور دشمنوں کو جو عزائم ہیں اس کو ناکام بنانے کی جو کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ناکام بنائے، لیکن اس سے پہلے واقعی جو لوگ جنہیں احساس تھا وہ خون کے آنسو رو رہے تھے کہ اس علاقے میں ہو کیا رہا ہے، کون کر رہا ہے، کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے، اس کا حاصل کیا ہے، سوائے اس کے کہ فوج اور عوام کے درمیان نفرت بڑھتی چلی جائے بڑھتی چلی جائے، اور بے گناہ عوام کا جو ہے وہ خون بہتا رہے ناحق. الحمدللہ کہ وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا، اور وہاں پر امن کی کیفیت آئی، اور شریعت کے نفاذ کا جو ایک پروسیس ہے اس کا آغاز ہوا، اللہ کرے کہ وہ مثبت طور پر آگے بڑھے. اور دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ جو ڈکٹیٹرشپ آخری درجے کی تھی، اور بظاہر جمہوریت جو ہے وہ بحال ہوئی لیکن حقیقتاً اس سے بدتر حال تھا، اب یہ ہے کہ سیاسی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں معاملہ کافی بہتری کی طرف جائے گا. سیاسی طور پر اس دفعہ جو آپ کو معلوم ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے گھاس جس انداز میں ڈالی گئی تھی، 7 کروڑ اور ایک وزارت کی بھی پیشکش، لیکن یہ ہے کہ عوامی نمائندے جو اس سے پہلے صبح کچھ شام کو کچھ ادھر سے ادھر لڑکتے تھے وہ سٹیبل ہوئے. یہ ایک سیاسی اعتبار سے میچورٹی کی علامت ہے، اور اس کے اندر اس سے بھی ملک کے اندر وقتی طور پر کچھ نہ کچھ خیر کا ظہور ہوگا. پھر یہ کہ آزاد عدلیہ کی بحالی، اگرچہ اس طور سے تو نہیں شاید ابھی پورے وہ اہداف حاصل ہو سکے جو وکلاء تحریک کا اصل حاصل تھا، لیکن اس کے قریب قریب معاملہ پہنچ گیا. آزاد عدلیہ کی بحالی سے بھی یقینا خیر کے دروازے کھلنے کا ایک سلسلہ جو ہے انشاءاللہ شروع ہوگا اس ملک میں، عوام کے حوالے سے، ملکی یہاں پر لوگوں کو ان کے حقوق کے حوالے سے، ملکی مفاد کے حوالے سے، یہ چیزیں جو ہیں وہ کچھ خیر کے دروازے اب کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس میں بھی اب زیادہ اس بات کا ہم سے تقاضا ہے کہ اللہ کا شکر بجا لائیں، اور اس شکر کے تقاضوں کو، عملی تقاضوں کو پورا کریں، ہم بھی اور ہمارے لیڈران بھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. میں اب یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار دشمنوں کے بھی جو ناکام عزائم ہیں، اور وہ ظاہر بات ہے کہ ان کی اپنی سی کوششیں ہوں گی، یہ ملک اس وقت پوری دنیا کی نگاہوں کا فوکس، اس پر فوکس ہوئی ہوئی مرکز ہے، اور ان کے عزائم اچھے نہیں ہیں، نگاہیں ایسے نہیں ہیں کہ وہ صرف یہ دیکھ رہی کیا ہو رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کمزور سے کمزور ہو. عالمی قوتوں کا تو یہ ایجنڈا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے ان عزائم کو ناپاک بنائے، ناکام بنائے، اور ہمیں توفیق دے کہ واقعی وہ خلوص اور اخلاص اور وفاداری اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ وہ ہمیں نصیب ہو، کہ پھر جو اصل اس ملک کی بنیاد ہے وہ مضبوط ہو، اور یہ بحرانوں کا سلسلہ رفع ہو، اور یہ ملک اپنی اصل منزل کی طرف پیش قدمی کر سکے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.